മുഹതറം, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ശോബായ സമോബസ് മർക്കസി അഞ്ജുമൻ ഖുദ്ദാമുൽ ഖുർആൻ ലാഹോർ ആപ്കി ഖിദ്മത്ത് മേ സദ്ര മുഅസ്സിസ് മർക്കസി അഞ്ജുമൻ ഖുദ്ദാമുൽ ഖുർആൻ ബാനിയ തൻസീമ ഇസ്ലാമി ഓർ ദായിയ തഹ്രീക ഖിലാഫത്ത് പാകിസ്ഥാൻ മുഹതറം ഡോക്ടർ ഇസ്ഹാർ അഹമ്മദ് സാഹബ് കെ ലെക്ചർ കി ഏക് സീരീസ് പേശ് കർ റഹാ ഹൈ ജിസ്കാ ഉൻവാൻ ഹൈ മൻഹജ ഇൻഖിലാബ നബവി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സാമഈന മുഹതറം, ഇസ് വഖ്ത് ലെക്ചർസ് കി ഇസ് സീരീസ് കാ പെഹല ഹിസ്സ ഹാസിർ ഖിദ്മത്ത് ഹൈ. സമാഅത് ഫർമായിയേ.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا علمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلات والسلام پر بحث اور گفتگو سے پہلے ہمیں معین کرنا چاہیے کہ انقلاب سے مراد کیا ہے. لفظی معنی انقلاب کے ہیں بدل جانا، تبدیل ہو جانا. قاف لام بے کا مادہ عربی میں اسی کے لیے آتا ہے، اور دل کو جو قلب کہتے ہیں عربی میں، غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے، اسے چین نہیں ہے کسی ایک حالت پر، کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے. جسم کے ہر عضو کے لیے آرام ہے لیکن اس کے لیے آرام نہیں. یہ قلب ہر دم بدلنے والی شے. قلبا باب تفعیل سے آئے گا، قلبا یقلبو، تو کسی اور شے کو بدل دے گا. اور انقلاب باب انفعال میں اس کا خاصہ یہ ہے کہ خود اپنے اندر اثر پذیری، کسی چیز کا تاثر قبول کرنا. تو انقلاب کے معنی ہوں گے خود بدل جانا، خود تبدیل ہو جانا، خود لوٹ آنا، خود پلٹ آنا، یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے. یہ تو لفظی مفہوم ہوا. اصطلاحی طور پر اگر لفظ انقلاب اردو میں اور ریولیوشن انگریزی میں، یہ تقریباً ہر شے کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب، تعلیمی انقلاب، جس چیز کے ساتھ آپ چاہیں لفظ جو ہے ایڈ کر لیں. اسی طرح انگریزی میں بھی ریولوشن، اس کے لیے مختلف جو ہے الفاظ آ سکتے ہیں. البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اردو میں کسی ملک میں اگر فوج جو ہے وہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر خود اقتدار پر قابض ہو جائے تو اسے ہم فوجی انقلاب کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ریولوشن نہیں آتا، کوڈیٹا ریولوشن اسے نہیں کہتے. لیکن یہ کہ یہ جو اصل اصطلاح جس کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے، اس کے اعتبار سے انقلاب کے معنی ہے انسانی معاشرے میں اجتماعی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو جانا. اس کے پس منظر کو یوں سمجھیے کہ آج پوری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے لیکن دنیا میں مانی جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے دو گوشے ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. ایک مذہب کا معاملہ ہے، وہ خالص انفرادی معاملہ ہے، کوئی شخص جو چاہے بلیو کرے، خدا کو مانے نہ مانے، ایک کو مانے، ہزار کو مانے، جو چاہے جس طرح چاہے اس کی پوجا پاٹ کرے، ورشپ کرے، عبادت کرے. اسی طریقے سے کچھ سوشل فنکشنز، کوئی رائٹس اینڈ ریچولز، یہ بھی جیسے چاہیں لوگ کر لیں. بچہ پیدا ہو تو خوشی کیسے منائے، شادی کرنی ہے تو کیسے سالمائز کریں، کوئی فوت ہو گیا ہے ڈیڈ باڈی کا کیا حشر کریں، اسے دفن کریں، جلائیں، کیا کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوشل کسٹمز. یہ تو ہے انسان کا انفرادی معاملہ، ہر شخص کو اس میں کھلی آزادی ہے. یعنی عقائد نمبر ایک، بلیفس یا ڈاگما، پھر موڈز آف ورشپ، عبادات کے طریقے نمبر دو، سوشل کسٹمز نمبر تین. ان تینوں کو جمع کر دیجئے، بریکٹ کر لیجئے. یہ ہے انسان کی انفرادی زندگی کا معاملہ، جو شخص جس طرح چاہے کرے. امریکہ میں آپ کو کھلی آزادی ہے، مسلمان کی حیثیت سے آپ جو بھی عقائد ہیں وہ رکھیں اور جو عبادات کرنا چاہتے ہیں کریں، جس طرح چاہیں عید منائیں، جس طرح چاہیں اپنے مردوں کو دفن کریں. لیکن دوسرا حصہ جو ہے انسانی زندگی کا اجتماعی، جس کے لیے عام طور پر تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل سسٹم سیاسی نظام، اکنامک سسٹم اقتصادی یا معاشی نظام، یہ سوشل سسٹم معاشرتی نظام، اور بسا اوقات ان تینوں کو جوڑ کر ایک اصطلاح بنائی جاتی ہے، دی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم. انہیں جوڑ دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ اس کے اندر درمیان لگا کر، دی پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حیات انسانی ایک وحدت ہے، یہ جو اجتماعی نظام ہے کسی معاشرے کے اندر یہ بھی ایک وحدت کی حیثیت سے ہوتا ہے. اس کا جو سیاسی نظام ہوگا اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشی نظام ہوگا، اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھنے والا اس کا معاشرتی نظام ہوگا. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین نظام علیحدہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک نظام بنتے ہیں، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. تو انقلاب جس اعتبار سے ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کسی معاشرے میں، کسی گیون علاقے میں، اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کم سے کم ایک پہلو میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے تو اسے انقلاب کر. سیاسی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آ جائے، معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آ جائے، معاشرتی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آ جائے، تب تو انقلاب کہلائے گا. باقی عقائد میں تبدیلی آ گئی تو اس سے وہ انقلاب نہیں کہلاتا. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ سن 300 عیسوی کے لگ بھگ جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھے، قسطنطین جو اس وقت کے رومن ایمپرر تھے، وہ عیسائی ہو گئے. اس سے پہلے رومن امپائر میں عیسائیوں کو سخت پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا. اب جب وہ خود شہنشاہ عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، ایک دم ماس کنورشن، اس سے بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ تبدیلی کا معاملہ مذاہب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک پوری کی پوری عظیم سلطنت جو ہے وہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا. لیکن اسے کبھی بھی ریولیوشنز کی فہرست میں نہیں گنا گیا، اس لیے کہ جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم تھا وہ جو کا تو رہا، وہی بادشاہت رہی، وہی فیوڈل سسٹم رہا، وہی جو ان کے ہاں طور طریقے تھے سب رہے، کوئی بنیادی تبدیلی آئی ہی نہیں. تبدیلی آئی ہوگی تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا تو بیپٹائز کیا جائے گا، اسے چرچ میں جائیں گے، کچھ کوئی کسی طور سے پریئر ہوگی، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ریمین انٹیکٹ ایز اٹ واز، لہذا اس سے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوا رومن ریولیوشن نہیں. البتہ یہ کہ اس کے برعکس فرانس کا انقلاب جو 225 پہلے آیا تھا وہ واقعی انقلاب تھا، اس لیے کہ سیاسی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. بادشاہت کے نظام کا خاتمہ جمہوریت کے دور کا آغاز، بڑی تبدیلی. اسی طریقے سے بولشویک ریولیوشن 1917 میں جو آیا روس میں، وہ بھی یقیناً انقلاب تھا، اس لیے کہ وہاں معاشی نظام میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی کہ کوئی بھی ذرائع پیداوار جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہیں رہیں گے، سب کے سب اجتماعی ملکیت میں، بڑی تبدیلی. ان دونوں سے ہم واقف ہیں اچھی طرح سے، یہ انقلابات ہیں، انقلابات عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ کوالیفائی کرتے ہیں انقلاب کے لفظ کو، اس لیے کہ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے ایک پہلو پر یقیناً بہت بڑی تبدیلی اثر انداز ہوئی. اب اس حوالے سے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جس کو میری گفتگو کا دوسرا حصہ سمجھیے. پہلی بات تھی انقلاب کے لفظی معنی، لغوی معنی، لٹرل میننگ آف ریولیوشن. نمبر دوسری وہ یہ کہ اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے. جب اصطلاح کے طور پر لفظ انقلاب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے. اب نمبر تین یہ کہ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اگر ہم پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 قبل جزیرہ نما عرب میں برپا کیا. یہ تمام انقلابات عالم کی فہرست میں دو اعتبارات سے نہایت ممیز ہے، ممتاز ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ. نمبر ایک، یہ ٹوٹل ریولوشن تھا، اس میں ہر شے بدل گئی، یہاں تک کہ مذہب بھی بدلا، معاشرتی نظام بھی بدلا، سیاسی نظام بھی بدلا، معاشی نظام بھی بدلا، عقائد بھی بدلے، عبادات بھی بدلے، سوشل کسٹم بھی بدلے، چھ کی چھ چیزیں بدل گئی۔ باقی اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو فرینچ ریولوشن میں صرف پولیٹیکل سسٹم بدلا، باقی عقائد وہی رہے، پہلے بھی کرسچن تھے بعد میں بھی کرسچن تھے، وہی عقائد، باقی اور سوشل کسٹم بھی وہی رہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، محض ایک پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلی آئی۔ اسی طریقے سے بولشویک ریولوشن میں صرف معاشی نظام بدلا ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا، باقی عیسائی کے عیسائی رہے، وہی ان کے گرجے موجود رہے، سب کچھ تھا، اور کیا تبدیلی آئی؟ سوشل کسٹم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، شادیاں اسی طریقے سے جیسے ہوتی تھی ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے پس منظر میں آپ جائزہ لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب، آپ کے ذریعے جو انقلاب برپا ہوا، اس میں میں نے یہ الفاظ کہیں لکھے بھی ہیں کہ خوردبین لگا کے جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا کوئی چیز ایسی رہ گئی کہ جو نہ بدلی ہو۔ عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، اقدار بدل گئی، ویلیوز، ویلیو سسٹم، انسان کی معاشرت تبدیل ہو گئی، معاشی نظام تبدیل ہو گیا، معاشرتی ویلیوز کیا ہے، سماجی اقدار جنہیں کہ پروموٹ کیا جانا چاہیے وہ کون سے، سوشل ایونٹس کا کانسیپٹ کیا ہے جنہیں ایریڈیکیٹ کیا جانا چاہیے، ہر شے بدل گئی۔ پھر سیاسی نظام بدل گیا، قانون بدل گیا، فوجداری قوانین بدل گئے، دیوانی قوانین بدل گئے، قانون شہادت بدل گیا، فیملی لاز بدل گئے، ہر شے بدل گئی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا صرف ایک انقلاب ہے کہ جو ٹوٹل ریولیوشن ہے، باقی جتنے بھی بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں وہ سب کے سب پارشل ریولیوشن۔ چنانچہ اس بات کی گواہی دی ہے مختلف لوگوں نے، دیکھیے ہم تو مسلمان ہیں، محمد کے کلمہ گو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جتنی بھی ثنا کریں، ہم کریں، نعت کہیں، ہمارے لیے کم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دے، دشمن مانے گا ہاں اس میں یہ فضیلت ہے، اس میں یہ بات بڑی اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، یہ ماننی پڑتی ہے۔ اس اعتبار سے اس صدی کے تین جو گواہ ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو مسلمان نہیں غیر مسلم۔ ایم این رائے، یہ ایک بہت بڑا کمیونسٹ لیڈر تھا جو کمیونسٹ ریولوشن کے بعد کمیونسٹ انٹرنیشنل ایک پارٹی بنی تھی، جو کہ یوں سمجھیے کہ ٹوٹل دنیا کے اندر اس انقلابات کی نگرانی کرنے والی ایک وہ پارٹی تھی، اس کا یہ رکن تھا، بہت بڑا انقلابی آدمی۔ اس نے 1920 میں اسی لاہور میں لیکچر دیا تھا، بریڈ لا ہال میں، اب تو وہ ختم ہو چکا ہال، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا، ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، حضور سے اس کا کوئی اعتقادی رشتہ نہیں ہے، لیکن حقائق کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، جو حقائق ہیں ان کو ماننا اور تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ کتاب ابھی انڈیا میں چھپتی ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، ہمارے یہاں نہیں دستیاب۔ پھر آئیے ایچ جی ویلز، یہ مشہور ہے، انگلش ایک مصنف ہے، یہ انگریز، زیادہ اس کی شہرت ہے سائنٹیفک فکشن کے حوالے سے، اس نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھی کہ آئندہ جو ہے سائنس کی ترقی ایسے ہوگی تو یوں ہونا ہو جائے گا، ابھی وہ ترقیاں ہوئی نہیں تھی، یہ خواب دیکھ رہا تھا، اسے کہتے ہیں سائنٹیفک فکشن۔ لیکن اس نے تاریخ انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی ہیں، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اور بہت عمدہ ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، مطلب یہ کہ ایک والیوم میں آپ پوری انسانی تاریخ کو اگر دیکھنا چاہیں، ورنہ تو نہ معلوم کیا کچھ پڑھنا پڑے گا انسان۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں اس نے جب حضور پر چیپٹر جب اس نے لیا تو اگرچہ بعض اعتبارات سے شدید رقیق حملے کیے حضور پر، خاص طور پر تعدد ازدواج جو ہے، حضور نے شادیاں کی، اب ظاہر بات ہے کہ یہ عیسائی ہیں، ان کے نزدیک تو عظیم ترین شخصیات دو ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی، ہوگی جب دوبارہ آئیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی، لیکن اس وقت تو نہیں ہوئی، وہ تو اسی حصہ سے واقف ہیں. یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے شادی کی، تو ان کے یہاں تو تصور یہ کہ شادی کرنا ہی گھٹیا کام ہے. دینی اور روحانی اعتبار سے تو اونچے لوگ وہ ہوتے جو ساری عمر تجدد کی زندگی بسر کرے، شادی نہ کرے. یہ گھر گرستی یہ کیا ہے؟ اور حضور نے بھرپور جو ہے عائلی زندگی گزاری. اس حوالے سے یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، لیکن اس نے بڑے رقیق حملے کیے، بالکل جیسے کہ سلمان رشدی نے کیے ایسے کیے. اور یہ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دشمن ہے، وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے. الفضل ما شہدت بالاعداء، اس کا تقاضا یہ کہ پہلے اسٹیبلش ہو جائے کہ ایچ جی ویل جو ہے وہ حضور کا عقیدت مند نہیں ہے، دشمن ہے. لیکن یہی ایچ جی ویل ہے کہ جو پھر آخر میں اس چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الوداع ہے اس میں سے کوٹیشن دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی. یہ الفاظ لکھ کر اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریٹرنیٹی فریڈم اینڈ اکوالٹی ور سیٹ بفور آلسو، وی فائنڈ اے لاٹ آف سچ سرمنز ان جیزس آف نازرت. یعنی اگرچہ انسانی مساوات، حریت اور اخوت کے واس تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، چنانچہ حضرت مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ جیزس آف نازرت کہتے ہیں، ناصرہ گاؤں ہے کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. تو جیزس آف نازرت کے ہاں بھی بڑے مسلمنز تو ہیں، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. Muhammad وہ پہلی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ کی جنہوں نے تاریخ انسانی کے دوران پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کیا. تو بات کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن قائم کرنا، ہیومن اکویلٹی، فریٹرنیٹی، فریڈم، یہ ایک بہت بڑے دشمن کی اور شاطم رسول کی گواہی ہے نظام کے اعتبار سے. باقی جو بھی اس نے حملے کیے ہیں وہ علیحدہ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جو جدید ایڈیشن اس کا اب اس کتاب کا مل رہا ہے بازار میں، اس میں سے یہ حصہ نکال دیا گیا ہے. مصنف تو مر گیا بہت عرصہ ہوا، اب جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں تو وہ ایڈٹ کرتے ہیں کتاب کو، تو ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی اتنی نہیں کہ یہ بات کیسے ہم شائع کر دیں. لہذا کہیں آپ کو آپ جا کر دیکھیں وہ کنسائزنسی آف دی ورلڈ اور اس میں ایک الفاظ نہ ملے تو آپ مجھ سے سوئے زن آپ کو ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ نسخے جو ہے سابقہ ایڈیشن کے وہ ہماری جو پرانی لائبریریاں ہیں ان میں مل جاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، پبلک لائبریری مل جاتے ہیں. تیسری گواہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی، یہ 1980 کے لگ بھگ کتاب شائع ہوئی تھی، دی 100 سلیکشن اینڈ گریڈیشن of the 100 most influential personalities of human history. پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے سلیکشن کیا کن کن لوگوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے، پھر یہ جو چن لیے 100 آدمی چن لیے اس نے کہ اس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا، اس کے رخ کو موڑ دیا، پھر ان میں گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے اثر ڈالا، سب سے بڑی تبدیلی کون لے کر آیا، وہ نمبر ایک، پھر نمبر دو، پھر نمبر تین، یہ گریڈیشن ہے 100، پھر نمبر 100 پر بھی چلا جائے گا. اور یہ شخص نمبر ایک پر حضور کو لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آلدو ہی از اے کرسچن، اب بھی وہ مسلمان نہیں ہوا، زندہ ہے. امریکہ میں یہ کتاب چھپ کی تھی مینہٹن میں 1980 میں، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں یہاں مسیح کو وہ لے گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو نمبر 3 پر، میں یہاں نمبر 1 پر محمد کو لا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، فطری طور پر میرے ذمہ ہے کہ میں اس کی توجیہ بیان کروں کہ کس وجہ سے میں محمد کو نمبر ایک پر لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین پر جس نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے سب سے بڑھ کر وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, دی اونلی یہ ذرا انڈر لائن کر کے ذہن میں, ایک ہی شخص ہے, ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ. وہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا, تین چیزیں ادھر تین چیزیں ادھر, عقائد عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز, یہ تین جمع کر لیجئے, یہ مذہبی زندگی آزادی ہے ہر فرد کو, اور سوشل سسٹم, اکنامک سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, ان تین کو جمع کر لیجئے, یہ سیکولر لائف ہے ان کے کہنے کے مطابق, اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ عظیم انسان جتنے بھی تاریخ میں ہم نے دیکھے وہ یا تو ادھر اونچے ہیں تو ادھر ان کا کوئی مقام نہیں, یا ادھر کو اونچا مقام ہے تو ادھر کوئی حیثیت نہیں, یا کروکھے لوگ ہیں. گوتم بدھ ہے, مذہب بہت بڑا پیدا کیا, حکومت ریاست کا بھی کوئی اصول نہیں دیے, نہ بنائی نہ کوئی مثال پائی. حضرت مسیح نے مذہب تو بہت بڑا کھڑا کر دیا لیکن ریاست حکومت تو کوئی نہیں بنائی, شادی بھی نہیں کی, اس اعتبار سے شخصیت یا کوئی ہوئی. اسی طریقے سے دوسری طرف جائیے, اسکندر اعظم بہت بڑا فاتح تھا, کہاں مقدونیہ اور کہاں دریائے بیاس پنجاب کا پہنچ گیا, لیکن اخلاقی روحانی اعتبار سے آپ زیرو بھی نہیں کہہ سکتے, اسے مائنس پہ لے کے جانا پڑے گا. اس کا برعکس اٹیلا بہت بڑا ان جو بہت بڑا کانکرٹ تھا وہ منگولیا اس علاقے سے چل کر جو ہے وہ دنیوب کی وادی تک پہنچ گیا, یورپ تک پہنچ گیا پتہ ہے, لیکن انتہائی وحشی خونخوار لوگ, ان کا مذہب سے اخلاق سے کیا تعلق. تو اگر ادھر بہت اونچے تو ادھر زیرو, ادھر بہت اونچے تو ادھر زیرو. ایک ہی شخص سے اس کا قیدا ہے کہ جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب. یہ میں نے تین گواہی آپ کو دی اس لیے کہ ٹوٹل ریولیوشن میرا جو پروپوزیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ پوری انسانی تاریخ میں ٹوٹل ریولیوشن, ایک کلی انقلاب کی صرف ایک ہی مثال ہے, وہ انقلاب محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات جو کہ ممتاز کرتی ہے انقلاب محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ تمام انقلابات سے, وہ یہ ہے کہ بقیہ جتنے انقلابات ہوئے ان میں انقلابی فکر دینے والے کچھ اور لوگ تھے, وہ مرد میدان نہیں تھے, میدان میں آ کر قیادت نہیں کر سکے انقلابی پروسیس کی, انقلابی جدوجہد کی, بلکہ میدان میں آ کر انقلاب برپا کرنے والے لوگ بالکل بھی اور تھے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جنریشنز میں مکمل ہوا ہے کام, جا کر والٹیئر, روسو وغیرہ وغیرہ, یہ بڑے اہل قلم تھے, مصنفین تھے, انہوں نے مضامین لکھے, انہوں نے فکر دیا, اس کی بنا پر فرینچ ریولیوشن آیا. لیکن یہ ڈیسک ورکر سے لکھنے والے تھے, اللہ اللہ خیر اللہ, مرد میدان تھے ہی نہیں. تو فرینچ ریولیوشن جو آیا ہے وہ تو کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں آیا ہے, اسی لیے نہایت بلڈی ریولیوشن, تاریخ انسانی کا انتہائی خونی انقلاب. اسی طریقے سے بولشویک ریولیوشن, جرمنی میں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر دو اشخاص کتاب لکھتے ہیں, ایک جاس کیپیٹال, مارکس اور اینجلز, فکر انہوں نے دیا لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں لا سکے. فرانس میں اور انگلینڈ میں وہ انقلاب کبھی آیا ہی نہیں, انقلاب اشیا میں آیا, بولشویکس مانشویکس دو پارٹیاں بنی, دونوں کی کشاکش بھی تھی آپس میں, لیکن دونوں اس انقلاب کے لیے جو ہے کام بھی کر رہے تھے. آخر میں بولشویکس جو ہے ان کا پلڑا بھاری ہوا, عین وقت پر لینن جو ہے پہنچ گیا, جو کہ اس سے پہلے جو ہے جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا, ایک مال گاڑی کے ڈبے میں چھپ کر آیا ہے, اور اس نے آ کے انقلاب کی جو ہے وہ قیادت سنبھال لی. تو نہ مارکس کا کوئی تعلق اس سے اور نہ انجلز کا. اس کے برعکس حضور کا انقلاب ایک لائف سپین میں مکمل, ایک ہی شخص ہے جس نے کہ ابتدائی دعوت دی, ابتدائی فکر دیا. He was all alone when he started his مشن, وہی پارٹی, وہی امت. اس ساتھ پہلے دن چار آدمی ایمان لائے, روضہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعداد بھائی جو زیر تربیت بھی تھے زیر کفالت بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غلام کے جن کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا وہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 1+4 یہ 5 کی جماعت بن گئی، 5 کا اسرہ بنا کر یہاں سے بات شروع ہوئی، اور یہ کہ 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی حضور کے ساتھ آئے، وہی شخص ہے جو مکے میں گلیوں میں بھی تبلیغ کر رہا ہے، وہی ایک گھر کو مرکز بنا کر دار ارقم ہے وہاں تربیت کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کی تعلیم دے رہا ہے انہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو رول بعد میں مدینے میں مسجد نبوی کا ہوا وہ دار ارقم کا تھا مکہ مکرمہ، وہ مرکز تھا چھوٹا سا، اور کھلے میں تو جا کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن گھر میں تو پڑھ سکتے تھے، یہ پھر جو بھی مشکلات آئیں جو بھی مصائب آئے وہ ساری مشکلات آئیں جو کسی ریولیوشنری پروسیس میں آتی ہے، پھر اس کے بعد یہی شخص وہی شخص جو پھر آرمیز کو کمان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضرت مسیح نے سویٹ پریچنگ تو کی ہے لیکن کبھی وہ کسی آرمی کو کمان کرتے ہوئے تو نظر نہیں آئے، البتہ گلیوں میں آپ نے تبلیغ کی ہے، ابھی حضور نے گلیوں میں بھی کی اور فوجوں کی قیادت بھی کی سپہ سالاری بھی کی، وہی شخص جو ہے پھر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن کر سامنے آتا ہے مدینے میں، بہت بڑا اسٹیٹس مین بن کر سامنے آتا ہے، یہ سارے مراحل ایک ہی شخص کی رہنمائی میں درجۂ تکمیل کو پایا تکمیل کو پہنچے، اس کی تو کوئی مثال ناممکن ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں آپ کو ملے، یہ بھی ممیز ہونے کا ممتاز ہونے کا ایک پہلو ہے، اس سے اب ان دو چیزوں سے یہ جو ہماری تیسری بحث چل رہی تھی اس میں جو دو حصے ہو گئے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو اعتبارات سے ممتاز ہے، نمبر ایک یہ ٹوٹل ریولوشن تھا، نمبر دو یہ ریولوشن ایک ہی شخص کی قیادت میں اور ایک ہی انسانی زندگی کا جو بھی دورانیہ ہوتا ہے لائف اسپین اس کے اندر ابتدا سے تکمیل تک کے سارے مراحل طے ہو گئے، ان دو کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پروسیس آف ریولوشن ہے کیا، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، واحد سورس ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے اور کچھ اس میدان میں ہے ہی نہیں، کس سے سمجھیں گے، مارکس نے انجلز تو کتاب لکھ دی تھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے کوئی انقلاب تو برپا کیا ہی نہیں، والٹیئر روسو نے کتابیں لکھ دی مضامین لکھ دیے لیکن یہ کہ اس سے آگے تو ان کا کوئی رول نہیں، جن لوگوں نے انقلاب برپا کیے ان کا کوئی رول اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہو، کوئی نہیں، ایک پبلک ایک مہم چلائی ہے ایک ماس موومنٹ اس میں لوگوں نے یقین قربانیاں دی ہیں تبھی انقلاب آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ یکرخی زندگی ہے، تو اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ ایک ریولوشنری پروسیس ہم کسے کہیں، اور اگر کوئی شخص واقعتاً چاہے کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں برپا کیا جائے اس کے لیے تو ظاہر بات ہے لا محالہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ سیرت النبی کا مطالعہ کر جائے، اگرچہ سیرت النبی کے مطالعے کے دو انداز بھی مختلف ہوں گے، دو الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، ایک مضمون ہے ہسٹری ایک ہے فلاسفی آف ہسٹری، دونوں بڑا فرق ہے، تاریخ میں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلاں سن میں یہ ہو گیا فلاں جنگ ہوئی اس میں وہ جیت گیا وہ ہار گیا یہ ہو گیا یہ وہ کیڑ پچھاڑ ہو گیا وہ تہذیب ابھر آئی یہ تہذیب گر گئی، ٹھیک ہے دس از ہسٹری، لیکن یہ کیوں ہوا، کوئی ابھرا تو کیوں ابھرا کوئی گرا تو کیوں گرا، بٹوین دی لائنز ریڈ کرنا بین السطور میں دیکھنا جھانک کر کہ یہ حالات و واقعات جو ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے، اسباب و علل کیا ہے. اس اعتبار سے سیرت کا مطالعہ محض سیرت کے اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفہ ہے سیرت کے اعتبار سے. اور اس سے میری مراد کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ انقلابی عمل کے کیا سٹیجز ہیں کہ جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہر سٹیج کے کیا تقاضے تھے جو پورے کیے گئے، اور کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا کرائیٹیرین تھا کہ اب یہ سٹیج پوری ہو گئی اب اگلے سٹیج پر ہم جاتے ہیں. اس لیے کہ بظاہر سیرت نبوی کے اندر تضادات موجود ہیں. یہ بظاہر کے لفظ کو انڈر لائن کر لیں، بظاہر بظاہر، اور ہمارے دشمنوں نے انہیں ہائی لائٹ کیا ہے، نمایاں کیا ہے. چنانچہ بہت بڑا فلسفی تاریخ کا ٹوائن بھی، اس نے ایک زہر میں بھجا ہوا جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، وہ کامیاب تو ہوئے ایک سیاستدان کی حیثیت سے، اب یہ زہر میں بجا ہوا ہے. لیکن گیو دی ڈیول ہز ڈیو، اس کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تنقید کا یہ ایک خاصہ ہے کہ آپ جس شخص پر تنقید کر رہے ہو، جس بات پر آپ تنقید کر رہے ہو، اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھیے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے، کن حالات میں کہہ رہا ہے، پس منظر کیا ہے. اب یہ جو ہے عیسائی، ظاہر بات ہے وہ بھی عیسائی ہے فائن بھی، تو جو نبیوں کا کانسیپٹ ان کے سامنے آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کا ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اگر لوگ ستا رہے ہیں تو ان کو معاف کرنا ہے، یہ ہے نا. یہ نقشہ محمد کا مکے میں ہے، مدینے میں تو نہیں. یعنی وہ چاہے مانے یا نہ مانے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نقشہ ضرور مشابہ ہے نبیوں کے، جو مکی دور میں حضور کی شخصیت کا جو ہیولا سامنے آتا ہے، جو آپ کی مصروفیات کا جو نقشہ سامنے آتا ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں مشابہ ہے انبیاء کے نقشے سے. کوئی آپ گلیوں میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، لوگ ستا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، سب ساری چیزیں. لیکن مکے میں تو آپ ناکام ہو گئے، وہاں سے تو آپ کو نکلنا پڑا جان بچا کر. تین روز تو آپ بارہ سو کے اندر روپوش رہے، گویا کہ وہاں تو ناکام ہو گئے، بحثیت نبی وہ ناکام ہو گئے. البتہ مدینے میں جو نقشہ سامنے آتا ہے، یہ تو اب ایک سپہ سالار ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مدینے میں داخلہ ہی ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، لہذا یہاں کامیاب ہو. تو ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اسی کو مزید ہائی لائٹ کرنے کے لیے پروفیسر منٹگومری وارڈ نے سیرت پر دو کتابیں لکھی، محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ. اب دیکھیے یہ ان کی شرارت ہے، اس تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، کہ مکے والا محمد تو کچھ اور نظر آتا ہے، مدینے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے، محمد ایک مکہ، محمد ایک مدینہ. اور مدینے والے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فدا و آباؤنا و امہاتنا، جتنے بھی انگریزی زبان میں کسی انسان کی شخصی مدح و ستائش اور تاریخ کے لیے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سپر لیٹو ڈگری میں استعمال کر دیے. بہت دور اندیش، بہت معاملہ فہم، بہت حالات کو صحیح طور پر پہچان لینے والے، بہت اچھے سے فیصلات، بہت اچھے حکمران، سارے جتنے بھی سپر لیٹو استعمال کر. لیکن یہ سب کے سب در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا وہی پہلو ہے، جو پہلو تھا پکے والا اس کے اندر میں. اس اعتبار سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ تضادات رفع ہوتے ہیں اگر جو فلسفی آف سیرہ ہے اس کو سمجھا جائے، اگر بٹوین دی لائنز آپ سمجھ سکیں گے اور دیکھ سکیں گے، ریڈ کر سکیں گے، تو یہ تضادات رفع ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور تضاد ہے. آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ ہوئی 6 میں اور حضور نے بظاہر گر کر صلح کی، بڑی ان ایکول ٹرمز تھی، لہذا مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا غصے سے، ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں جبکہ ہم حق پر ہیں. اللہ کو یارو ولا یولا علیہ، حق کا تو یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہوتا ہے، یہ کہ کوئی اور اس کو اوپر بلند کر ہو جائے، لیکن حضور نے صلح کی، دب کر دی. لیکن ایک سال کے بعد جب مکے والوں اور ان کے حواریین کی طرف سے وہ صلح توڑ دی گئی، اب وہ مکے کا سردار ابو سفیان چل کر مدینے آیا ہے ود دا ریکویسٹ کہ اس کی تجدید ہو جائے، صلح دوبارہ پختہ کر دی جائے. اب حضور نہیں کر رہے، وہ سفارشیں بھی ڈلوا رہا ہے، حضور نہیں مان رہے. کیوں؟ کچھ دیر پہلے گر کر صلح کر رہے ہیں اور یہاں سردار آ رہا ہے، خوش آمد کر رہا ہے، سفارشیں ڈلوا رہا ہے، صلح نہیں کر رہا. ایک کنٹراسٹ ہے، ایک تضاد ہے. ہاؤ ڈو یو ریزالو اٹ؟ یہ کیسے رفع ہوگا؟ یہ رفع ہوتا ہے در حقیقت اسی سے جس کا میں نے نام رکھا ہے فلاسفی اور سیرت، یا سیرت کے بین السطور جھانک کر پڑھ سکنا. فلا وقت یہ ہو رہا تھا تو کیوں ہو رہا تھا، حکمت کیا تھی؟ اس انقلابی عمل کے تقاضے ہیں کہ جو ہر وقت جو ہے فیصلہ کروا رہے ہیں کہ اس وقت اس انقلابی پروسیس کا تقاضا یہ ہے، اس وقت دب کر صلح کرنے دینی چاہیے. اب وہی انقلابی پروسیس یہ ڈکٹ کر رہا کہ نہیں، اب صلح کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کفر کو آپ ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دیں، ورنہ کفر میں اب مقابلے کی طاقت ہے ہی نہیں. اب صلح کرنے کا مطلب ہے کہ خامخواہ اس سے آپ لیز آف ایگزسٹنس دے رہے ہیں. تو اصل شے کیا تھی؟ انقلاب. اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت یہ تھا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدى، کتاب ہدایت، قرآن دے کر، ودین الحق ہے اور دین حق دے کر، جو ایک نظام عدل و قسط ہے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی پر. یہ انقلاب کا ایک عمل تھا، تو انقلاب کا تقاضا تھا، اس کے تحت جس وقت جو کرنا پڑا وہ آپ نے کیا ہے. اگر فلسفہ انقلاب سمجھ میں آ جائے گا تو سیرت پوری آپ کے دلوں کے سامنے کھل جائے گا، کہیں کوئی اشکال ہی نہیں رہے گا. اگر وہ فلسفہ انقلاب سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کہیں رکیں گے، کہیں آپ اپولوجیٹک ہونا پڑے گا آپ کو، جیسے کہ ہمارے کچھ سیرت نگار، یہ جو ہمارا ماضی قریب کا زمانہ ہے، اس میں بہت سے سیرت نگاروں نے بشمول مولانا شبلی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے، معذرت خانہ انداز اختیار کیا. بہرحال یہ تیسری بحث تھی جو مکمل ہوئی. نمبر ایک، انقلاب کے لفظی معنی. نمبر دو، اس کا اصطلاحی مفہوم. نمبر تین، انقلاب محمدی کے امتیازی خصائص. اور نمبر چار کہہ لیں، ان کا جو منطقی نتیجہ ہے کہ ایک انقلابی عمل کے لیے اگر سورس آپ کو چاہیے تلاش کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو وہ صرف اور صرف سیرت محمدی ہے علی صاحب السلام والسلام. اب آئیے، میں جو بھی آپ کے سامنے انقلابی عمل اور اس کے اعتبار سے حضور کی سیرت کا تجزیہ رکھوں گا، اس کو دو مرحلوں میں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے سیرت محمدی سے اخذ کیے ہیں علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، لیکن ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مذہبی اصطلاحات میں نہیں، بلکہ جنرل اصطلاحات جن کو آپ سمجھتے ہو آج کے دور کی اصطلاحات. اس لیے کہ جو مذہبی اصطلاحات ہیں ان کے مفہوم میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے، بہت سے الفاظ کے مفہوم اور معنی محدود ہو گئے ہیں، لیکن وہ معنی اس درجے ہمارے ذہنوں میں اور ہماری فکر میں راسخ ہے کہ لا محالہ وہی تصور ان کے ساتھ آتا ہے، محدود مذہبی تصور. اس لیے انہیں تصورات کے لیے جنرل ٹرمز جو جدید اصطلاحات ہو ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ہے انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز. پھر جب یہ خاکہ تیار ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم رنگ بھریں گے سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے. دیکھیے میں نے جو اخذ کیا ہے سیرت سے, حضور کی سیرت سے صلی اللہ علیہ وسلم, چھ سٹیپس ہیں انقلاب کے, انقلابی عمل کے, جو کسی ملک میں کسی خطے زمین میں انقلاب کی تکمیل کے لیے لازم ہو. اور پھر ایک ساتواں سٹیپ ہے اس انقلاب کے ایکسپورٹ ہونے میں, انٹرنیشنلائز ہونے میں. اس لیے کہ حقیقی انقلاب جغرافیائی یا قومی یا سیاسی حدود کے اندر نہیں رہ سکتا, وہ پھیلتا ہے, وہ جغرافیائی حدود سے نکلتا ہے, وہ قومی حدود سے نکلتا ہے. یہ سات سٹیپ ہے. پہلے چھ سٹیپ جو ہیں وہ کسی ایک علاقے میں, کسی ایک خطے میں, کسی ایک ملک میں انقلاب کے عمل کے لیے وہ چھ سٹیجز ہیں جو میں نے اخذ کی ہیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جنہیں میں عمومی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ. پہلا سٹیپ, کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے جس کی اشاعت کی جائے. ظاہر بات ہے کہ ہر نظام کی بنیاد کسی نظریے پر ہوتی ہے. کمیونزم کی بنیاد مارکسزم پر تھی. مارکسزم ایک فرق تو پتا ہے, نظریہ تھا, اس کی بنیاد پر جو نظام بنا وہ کمیونزم. تو کوئی نہ کوئی انقلابی نظریہ ہونا چاہیے, انقلابی فلسفہ ہونا چاہیے جس کو عام کیا جائے. یہ پہلا سٹیپ ہے. البتہ اس میں دو چیزیں اس انقلابی نظریے کی کوالیفیکیشن کے لیے. نمبر ایک, وہ انقلابی نظریہ واقعتاً انقلابی ہونا چاہیے اس معنی میں کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس وقت ملک کے اندر, اس کی کسی نہ کسی ایک جڑ کے اوپر وہ کلہاڑا بن کر گزرتا ہو, ورنہ وہ انقلابی نہیں ہے. ایگزسٹنگ نظام پر آپ کلہاڑی چلائی بھی رہے تو انقلاب کا کیا سوال ہے, چاہے سیاسی نظام پر, چاہے معاشی نظام پر, چاہے سماجی نظام پر کلہاڑے کی طریقے سے وہ گرے, تب وہ حقیقت میں ایک انقلابی نظریہ ہے, ورنہ وہ ایک سرمن ہے, واعظ ہے, اخلاقی تعلیم ہے. انقلابی نظریہ وہی ہوگا جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے کسی نہ کسی بنیادی جڑ کے اوپر وہ تیشے کا کام دے. نمبر دو, بہتر تو یہ ہے کہ وہ انقلابی نظریہ نیا ہونا چاہیے, جو اپنی اصطلاحات نئی وضع کرے گا, اپنی ٹرمینالوجی نئی وضع کرے گا, اور اسی کے حوالے سے اپنی دعوت کو پھیلائے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا نظریہ ہو, پرانا فلسفہ ہو. لیکن اگر نظریہ پرانا ہے, قدیم ہے, تو اسے وقت کے, اس زمانے کے جو ایڈیم ہے اور جو ذہنی سطح ہے اس پر اثر نو, اس کی تعبیر, اور اس کو اصطلاحات جدیدہ کے حوالے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا, ری انٹرپریٹیشن اسی نظریے کی, اکارڈنگ ٹو دی کرنٹ میڈیم اینڈ اکارڈنگ ٹو دی لیول آف انڈرسٹینڈنگ, لیول آف کانشسنس آف دیٹ سوسائٹی. آپ کو اس نظریے کو ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے معاشرے کے اندر لوگ سمجھیں اسے, اور وہ انقلابی پیغام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے. یہ دو شرائط اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ انقلابی نظریہ نہیں ہے, کسی انقلاب کا نقطۂ آغاز نہیں بن سکتا. اور تیسری بات اس زمن میں یہ نوٹ کیجئے کہ پھر اس زمانے میں جو بھی ذرائع ابلاغ اویلیبل ہو ان سب کے ذریعے سے اسے پھیلانا ہوگا. اب ایک وقت میں نہ لاؤڈ سپیکر تھا, نہ چھاپے خانہ تھا, لیکن جو بھی ذریعہ تھا, سٹریٹ پریچنگ تھی, کہیں کھڑے ہو کر تقریر کر دینا لوگوں کو مجمع کے اندر, خطاب ٹھیک ہے کیجیے, واٹ ایور از اویلیبل. آج اگر آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہیں, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, جو ذرائع بھی ہیں, اگر آپ انہیں استعمال نہیں کرتے تو گویا کہ آپ اپنے انقلاب کے پاؤں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں. یو ہیو ٹو یوز آل دی اویلیبل مینز آف کمیونیکیشن جس کے ذریعے سے آپ اس انقلابی نظریے کو ایک بہت بڑے پیمانے پر اس معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.